الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد ایک اہل علم رونے لگے کہ نہ معلوم میرا خاتمہ کیسا ہوگا. ارشاد فرمایا کہ میں مستقبل پر قسم تو نہیں کھاتا مگر اس کو بقسم کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بخشنے کے لیے تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں، عذاب دینے کے لیے بہانہ نہیں ڈھونڈتے. ان کو کیا کام پڑا کہ کسی کو عذاب دیں. فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کریں گے. اور اس میں شکر اور ایمان کا کوئی خاص درجہ بیان نہیں کیا، لہذا اگر ادنا درجہ بھی ایمان اور شکر کا ہوگا تو وہ بھی مغفرت کے لیے کافی ہے. ایک صاحب کو حضرت والا نے ان کے کسی مضمون کے جواب میں تحریر فرمایا کہ تم کو مجھ سے اتنی مناسبت تو ہے کہ تم سے مجھ کو ایذا نہ پہنچے. انہوں نے اس کا یہ مطلب لیا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت والا مجھ سے ناراض ہیں، تبھی تو یہ تحریر فرمایا. حضرت والا نے اس پر ان کو تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ میں تم کو جو کچھ لکھا کروں سوچ سوچ کر لکھا کروں کہ کہیں تم اس کا یہ مطلب نہ لے لو، کہیں وہ مطلب نہ لے لو. پھر ارشاد فرمایا کہ مجھ کو اس وقت اس واقعے سے، یعنی ان کے سوء ظن سے کہ میں ناراض ہو گیا ہوں، بہت فائدہ ہوا. حق تعالیٰ نے اس سے ایک علم عظیم عطا فرمایا، وہ یہ کہ بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ حسن ظن رکھے، اگرچہ وہ حسن ظن جھوٹا ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ جب وہ حق تعالیٰ سے حسن ظن رکھے گا تو اس کو حق تعالیٰ سے محبت پیدا ہو جائے گی، جو حسن ظن کا اثر ہے. پس جب اس کو حق تعالیٰ سے محبت پیدا ہو جائے گی تو حق تعالیٰ بھی اس سے محبت فرمائیں گے. ایک بار ایک ایسا ہی مضمون اور ارشاد فرمایا جس کا مطلب یہ تھا کہ جب بندے کے اوپر حق تعالیٰ کے ہر قسم کے احسانات ہیں اور پھر بھی بندہ حق تعالیٰ کے ساتھ اپنا گمان نیک نہ رکھے بلکہ یہی خیال کرتا رہے کہ حق تعالیٰ مجھ سے ناراض ہیں، تو یہ کتنا برا خیال ہے. فرمایا کہ پس جب اس کو حق تعالیٰ سے محبت پیدا ہو جائے گی تو حق تعالیٰ بھی اس سے محبت فرمائیں گے. اور ایک بار ایک ایسا ہی مضمون اور ارشاد فرمایا جس کا مطلب یہ تھا کہ جب بندے کے اوپر حق تعالیٰ کے ہر قسم کے احسانات ہیں اور پھر بھی بندہ حق تعالیٰ کے ساتھ اپنا گمان نیک نہ رکھے بلکہ یہی خیال کرتا رہے کہ حق تعالیٰ مجھ سے ناراض ہیں، تو یہ کتنا برا خیال ہے. ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ملزم اپنے آپ کو کسی ترکیب سے سزا سے بچا لے تو شرعاً کچھ گناہ نہیں بلکہ جائز ہے. مثلاً سزائے رجم، اس نے اگر زنا کا اقرار نہ کرے تو رجم سے بچ جائے گا، علیحدہ چپکے سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے. اسی طرح چوری میں جس کی چیز چرا لی ہے اس کی چیز اس کو واپس کر دے اور حق تعالیٰ سے توبہ کر لے اور عدالت میں اقرار نہ کرے تو کچھ گناہ نہیں. شرعاً لوگوں کو وسعت دینا شعبہ ہے حسن خلق اور حسن خلق اور رحمت عامہ کا. ارشاد فرمایا کسی عمل کے صدور کو اپنا کمال نہ سمجھے بلکہ حق تعالیٰ کی عطا سمجھنا چاہیے. ارشاد فرمایا کہ کسی عمل کے صدور کو، یعنی اپنے سے کوئی نیک عمل ہو جائے تو اس کو اپنا کمال نہ سمجھے بلکہ حق تعالیٰ کی عطا سمجھنا چاہیے. اپنا کمال سمجھنے سے قلب میں دعویٰ استحقاق کا پیدا ہو جائے گا اور یہ سخت مضر ہے. اپنے کو ناقص ہی سمجھے اور اپنا کوئی استحقاق نہ سمجھے، اسی میں خیر ہے. ہاں باوجود ناقص سمجھنے کے ان کے فضل کا امیدوار رہے، فضل کسی کمال پر موقوف نہیں. ارشاد فرمایا کسی عمل کے صدور کو اپنا کمال نہ سمجھے بلکہ حق تعالیٰ کی عطا سمجھنا چاہیے. اپنا کمال سمجھنے سے قلب میں دعویٰ استحقاق کا پیدا ہو جائے گا، یعنی اگر سمجھے گا کہ ہمارے اندر کوئی کمال پیدا ہو گیا، نیکی پیدا ہو گئی، تو اس کا ضرور بدلہ دیں گے، ہمارا حق بن گیا، بدلہ ملے گا، تو یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ سخت مضر ہے. اپنے کو ناقص ہی سمجھے، یعنی عمل تو کرتا رہے لیکن اپنے عمل کو اس قابل نہ سمجھے اور اپنا کوئی استحقاق نہ سمجھے، اسی میں خیر ہے. ہاں باوجود ناقص سمجھنے کے ان کے فضل کا امیدوار رہے کہ وہ فضل فرمائی دیں گے. فضل کسی کمال پر موقوف نہیں. ضروری نہیں کہ کوئی آدمی با کمال ہو اسی پر فضل ہوگا, گناہگاروں پہ بھی فضل ہو جاتا ہے, کام کرنے سے فضل ہو جاتا ہے. کام کرنا ضروری ہے, بغیر کام کیے فضل کی امید رکھنا یہ بیوقوفوں کا کام ہے. کام کرے, عبادت کرے, اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے, لیکن اگر کوئی کمال پیدا نہ ہو سکے تو بھی ان کے فضل کا امیدوار رہے, فضل فرما دیتے. ارشاد فرمایا کہ جو لوگ تصوف کے مدعی ہیں اور مقتدا کہلاتے ہیں اور اپنے مجمع کی رونق بڑھانا چاہتے ہیں اور اس وجہ سے اپنے پاس والوں کو امر بالمعروف اور ان کی اصلاح کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ مبادہ یہ لوگ ناخوش ہو کر ہم کو لوگوں میں سخت نہ مشہور کر دیں اور مبادہ ہمارے پاس یہ لوگ آنا بند نہ کر دیں. ٹیک نہ لگاؤ, ٹیک لگا کے سننا یہ حیثیت اچھی نہیں ہے. عاجزی کے ساتھ بندگی کے میں نے محتاج ہو کر سننا چاہیے. تو لوگ یہ اس وجہ سے لوگوں پر سختی نہ کریں کہ کہیں یہ لوگ ہم کو سخت مشہور نہ کر دیں اور مبادہ ہمارے پاس یہ لوگ آنا بند نہ کر دیں. تو ان کو چاہیے کہ سوچیں کہ جب وہ قبر میں تنے تنہا ہوں گے اور کوئی ان کا مونس و غمگسار نہ ہوگا تو کیا اس وقت بھی اس مجمع سے رونق حاصل کی جا سکے گی؟ اگر جواب نفی میں ہو تو پھر جس چیز سے وہاں رونق حاصل ہو یعنی اللہ تعالیٰ کی معیت, بس اس چیز سے یہاں بھی اپنی رونق بڑھانی چاہیے, یعنی اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق, بس وہ چیز یعنی اللہ تعالیٰ کی معیت رونق بڑھانے کے لیے کافی ہے. لہذا جس شخص کے اندر جو بات قابل اصلاح ہو اس کی اصلاح کی طرف سے بے پرواہی نہ کرنی چاہیے, خواہ مجمع گھٹے یا بڑھے. ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی کو قرض دیا کرو تو لکھ لیا کرو اور اس پر دو آدمیوں کو گواہ کر لیا کرو. اس سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ کو ہمارے ساتھ غایت شفقت اور رأفت ہے کہ ہمارے پیسے کا نقصان بھی گوارا نہیں کرتے, تو جان کا نقصان کب گوارا ہوگا؟ پھر وہ جنت سے محروم کر کے دوزخ میں کب ڈالنا چاہیں گے جب تک کہ تم خود گناہوں میں نہ گھسو؟ چنانچہ ارشاد ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, اگر تم شکر کرو یہ ایمان لے آؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کریں گے. ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی کو قرض دیا کرو تو لکھ لیا کرو, اس پر دو آدمیوں کو گواہ کر لیا کرو. اس سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ کو ہمارے ساتھ انتہائی شفقت اور رأفت کا تعلق ہے کہ ہمارے پیسے کا نقصان بھی گوارا نہیں کرتے, تو جان کا نقصان کب گوارا ہوگا؟ پھر وہ جنت سے محروم کر کے دوزخ میں کب ڈالنا چاہیں گے جب تک تم خود گناہوں میں نہ گھسو؟ چنانچہ ارشاد ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک عربی یعنی دیہاتی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد نبوی شریف میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. صحابہ کرام نے اس کو گھورا اور دھمکانا چاہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس کا پیشاب قطع نہ کرو. سبحان اللہ, کیسی حکمت کی بات ہے. اس لیے کہ یا تو وہ پیشاب روکتا یا بھاگتا. روکنے میں تو اس کو سب تکلیف ہوتی اور بھاگنے سے مسجد اور زیادہ خراب ہوتی. جب وہ بااطمینان پیشاب کر چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول پانی اس جگہ بہا دینے کا حکم صادر فرمایا کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے, اس میں عبادت کی جاتی ہے, اس کو ناپاکی سے ملوث نہیں کرنا چاہیے. اس حدیث شریف سے یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ مسلمان کی وقعت خدا اور رسول کے نزدیک مسجد سے زیادہ ہے. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی رعایت مسجد سے زیادہ فرمائی, یعنی کسی مسلمان کو تکلیف ہو تو اس کی رعایت سے آپ نے مسجد کی بے ادبی برداشت کر لی, کیونکہ وہ نہ سمجھتا, اس کو معلوم نہیں تھا. شروع شروع اسلام کا وقت تھا, لوگوں کو مسائل اور آداب معلوم نہیں تھے, تو آپ نے اس مسلمان کی تکلیف کی رعایت سے مسجد کی بے ادبی برداشت کر لی اس موقع پر, لیکن بعد میں اس کو سمجھا دیا. اللہ. ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حالات اور کمالات زیادہ بیان کرنے چاہیے جو بعد از نبوت ظاہر ہوئے ہیں، کیونکہ انہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا اور سردار عالم ہونا ظاہر ہو سکتا ہے، نیز ان کے ذکر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع بھی ہو سکتا ہے، باقی جو حالات قبل از نبوت ہیں ان میں اتباع نہیں ہو سکتا، یعنی نبوت کے بعد جو احکامات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کیا اور اس کی تاکید فرمائی، اصل شریعت وہی ہے، نبوت سے پہلے کے جو حالات ہیں وہ اس کو شریعت نہیں کہہ سکتے. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت ایوان کسرا میں زلزلہ آ گیا تھا یا ستارے زمین کی طرف جھکائے تھے، اس میں کوئی اتباع کیسے کر سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ زلیخا نے زنان مصر سے ان کی ملامت کے جواب میں کہا تھا کہ لو دیکھ لو میرا محبوب، یعنی مصر کی عورتوں نے جب زلیخا کو لان تان کیا کہ تم نے ایک نوجوان کہ کیسا تم نے اپنے دل ہار دیا، تو چونکہ انہوں نے دیکھا نہیں تھا اور جانتے نہیں تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کیسے حسین ہیں، تو پھر اس نے زلیخا نے کہا کہ دیکھ لو میرا محبوب، یہ ہے جسے دیکھ کر تم نے مبہوت ہو کر بجائے نارنگی کے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ عورتیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو اپنے دل اور جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں فرق یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا روب اول وہلے میں زیادہ ہوتا تھا کہ تحمل نہ ہو سکتا تھا، پھر رفتہ رفتہ تحمل ہو جاتا تھا جیسا کہ حضرت زلیخا کو تحمل ہو گیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا اول وہلے میں تحمل ہو جاتا تھا، مگر جو جو غور کیا جاتا دل قابو سے نکلا جاتا اور تحمل دشوار ہو جاتا تھا. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرد بھی عاشق تھے، بچے بھی عاشق تھے، اور حضرات صحابہ نے کیسی کیسی جانبازی اور جان ساری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جان دی ہے. ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت دیکھیے کہ 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، حالانکہ اس کے ذبح کرنے میں نہایت دشواری ہے، دوسرے جانوروں کے ذبح میں تو سہولت ہے کہ لٹا کر ذبح کر لیا، اونٹ کو اس طرح ذبح کرتے ہیں کہ پاؤں اس کا ایک خاص طریقے سے باندھ دیتے ہیں تاکہ وہ بھاگ نہ سکے، پھر اس کے سینے میں ایک خاص رگ ہے اس پر برشا مارتے ہیں، اسے نہر کہتے ہیں، جس سے مشک کی طرح رگوں کا منہ کھل جاتا ہے، تمام خون بہ کر وہ اونٹ گر پڑتا ہے. معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نشانے میں بھی بڑے مشاق تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت جسمانی بھی بہت تھی، چنانچہ ایک شخص رکانہ بہت بڑے پہلوان تھے کہ ہزاروں آدمیوں کا مقابلہ کرنے والے سمجھے جاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اگر آپ مجھے کشتی میں پچھاڑ دیں تو میں مسلمان ہو جاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ. وہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پچھاڑ دیا. عرض کیا کہ یہ تو اتفاقاً پچھاڑ دیا، اب کے پچھاڑیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر صحیح. پھر آئے، پھر اٹھا کر پھینک دیا، پھر وہ مسلمان ہو گئے. غرض 100 اونٹوں کی قربانی اور اس میں سے 63 کو دست مبارک سے نہر کرنے سے آپ کی ثروت اور قوت پر استدلال ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مفلس نہ تھے، ہاں فقیر تھے، کیونکہ مفلس تو وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا سب کچھ مگر دے دیا کرتے تھے. سبحان اللہ. ارشاد فرمایا کہ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ کے حدیث ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 باتوں کا اختیار دیا جاتا تو آپ آسان کو اختیار فرماتے تھے. اس میں ایک حکمت تو یہ تھی تاکہ ضعفائے امت کا عمل بھی موافق سنت ہو جائے، کمزور لوگ بھی سنت پر عمل کر سکیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل میں آسانی والے عمل کو، آسان اور ہلکے عمل کو اختیار کیا کرتے تھے تاکہ امت کو اس کی نقل کرنا آسان ہو، ضعیف سے ضعیف آدمی بھی اس پر عمل کر کے سنت کا ثواب حاصل کر سکے. اور وہ آسان صورت کو اختیار کر کے ہی اتباع سنت کا ثواب حاصل کر سکیں. اور ایک لطیف حکمت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تمام کمالات ہیں وہاں سب سے زیادہ عبدیت کی شان ہے، اور یہ آپ کا سب سے بڑا کمال ہے. اور قوی شق کے اختیار کرنے میں گویا قوت کا دعویٰ ہے، اور شق احون یعنی ہلکی بات کو اختیار کرنے میں عبدیت کا اظہار زیادہ ہے کہ میں عاجز ہوں. آپ لوگ کیا ہے، آپ لوگوں کو کوئی اللہ والا نہیں ملتا دعا کرانے؟ آج کس کا ختم ہوا؟ محمد علی اور جواد. اور پہلے کس کس کا ختم ہوا تھا؟ آپ حافظ وجاہت اور یہ ڈاکٹر محبوب کے بیٹے ہیں نا، کس کا ختم ہوا؟ ہاں حافظ عمار. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کانت نیته یتصور ہے. وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. رواہ الترمذی وابن ماجہ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لو جیسا کہ بھروسے کا حق ہے تو وہ تم کو اس طرح رزق دے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیتا ہے، وہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے اپنے گھونسلوں میں جاتے ہیں. تشریح میں ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ توکل کا حق یہ ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کے ہاتھ میں اپنا ضرر یا نفع، رزق کا، فقر کا، غنا کا، عطا کا، مرض ہو، صحت ہو، عزت ہو، ذلت ہو، موت ہو یا حیات ہو وغیرہ نہ سمجھے، اور یقین کرے کہ یہ سب حق تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، مخلوق کے ہاتھ میں نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. پس کسی نعمت کی طلب میں بہت رنج اور فکر نہ اٹھائے، اور حرص اور مبالغہ نہ اٹھائے کہ حلال اور حرام کا بھی فرق نہ کرے. علامہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص توکل کا مفہوم یہ سمجھے کہ بس زمین پر پڑا رہے اور تدابیر و کسب معاش نہ کرے تو وہ جاہل ہے. منقول ہے کہ کوے کا بچہ جب انڈے سے نکلتا ہے تو سفید ہوتا ہے، جو کوے کو برا لگتا ہے تو اسے وہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، اب تعالیٰ اس کی طرف رزق کے لیے مکھی اور چیونٹی بھیج دیتے ہیں، کچھ دن میں وہ سیاہ ہونے لگتا ہے، پھر کوا اس کو لے کر پرورش کرتا ہے. اور اسی طرح بہت سے واقعات ہیں. اس حدیث شریف سے یہ بات نہیں ثابت ہوتی کہ تدبیر نہ کرے، اس لیے کہ چڑیوں کا باہر نکلنا بھی تدبیر کی ایک قسم ہے، اور انسان کے لیے اس کے مناسب تدبیر ہوگی. البتہ بھروسہ اپنی تدبیر پر نہ کرے، تدبیر صرف بھیک کا پیالہ ہے اور دینے والے حق تعالی شانہ ہے. حضرت والا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مثال احقر مؤلف کے شیخ و مرشد حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی تھی. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں نماز کے فرائض کا بیان. اگر ان چیزوں میں سے کوئی بھی چیز چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنی ہوگی. اور واجبات نماز اور مفسدات نماز یعنی جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اس کے مسائل بہشتی زیور یا آئینۂ نماز مؤلفہ مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم مظاہر العلوم میں دیکھ کر عمل کریں. نماز میں 6 فرض ہیں. نمبر 1 تکبیر تحریمہ کہنا، نمبر 2 قیام یعنی کھڑا ہونا، نمبر 3 قرات یعنی قرآن شریف میں سے کوئی سورت یا طویل آیت پڑھنا، اور نمبر 4 رکوع کرنا، اور نمبر 5 دونوں سجدے کرنا، اور نمبر 6 قعدہ اخیرہ میں التحیات کی مقدار بیٹھنا. ان میں سے کوئی ایک عمل بھی چھوٹ جائے گا تو نماز بالکل نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنی ہوگی. نشرتی فی ذکر نبی حدیث صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں واقعات معراج شریف بیان ہو رہے ہیں. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب پر فنا کر کے یہ تقریر کی کہ تمام محامد اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں، جس نے مجھ کو اپنا کلمہ بنایا اور مجھ کو مشابہ آدم علیہ السلام کے بنایا، کہ ان کو مٹی سے بنا کر کہہ دیا کہ تو زیرو ہو جا اور وہ زیرو ہو گیا، اور مجھ کو لکھنا اور حکمت اور تورات اور انجیل کا علم دیا، اور مجھ کو ایسا بنایا کہ میں مٹی سے پرندے کی شکل کا قالب یعنی جسم بنا کر اس میں پھونک مار دیتا تھا تو وہ حق تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا، اور مجھ کو ایسا بنایا کہ میں بحکم خدا مادر ذات اندھے اور جزامی کو اچھا کر دیتا تھا اور مردوں کو زندہ کر دیتا تھا، اور مجھ کو پاک کیا اور مجھ کو اور میری والدہ کو شیطان رجیم سے پناہ دی تو ہم پر شیطان کا کوئی قابو نہیں چلتا تھا. آپ لوگ کس لیے آئے ہیں؟ دعا کے لیے. اچھا، اللہ پاک کرم فرمائے، اللہ سب بیماروں کو صحت عطا فرمائے. یہ ماشاء اللہ حفاظ کرام اپنی نیک گمانی میں اسماکارہ کے پاس آئے ہیں. پچھلی مجلس میں بھی آئے تھے جب یہاں بیٹے کا ختم ہوا تھا. میرے سامنے حاضرین ہوتے ہیں تو میں یہی سمجھتا ہوں سب کو معلوم ہے، مگر وہ ٹیلی فون پہ سننے والوں کو اندازہ نہیں ہوتا. ان کے لیے بتا دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ یہاں حضرت سید مصباح الدین جو ہے ہمارے حضرت کے خلیفہ مجاز بیت ہیں، ان کے بچے یہاں موجود ہیں ماشاءاللہ، حافظ بھی ہیں، عالم بن رہے ہیں. ہمارے مجھ سے بتایا تھا کہ حضرت میر صاحب رحمہ اللہ نے ان سے فرمایا تھا کہ اپنے سب بچوں کو حافظ اور عالم بنانا. ماشاءاللہ انہوں نے حضرت کی بات پہ بالکل 100% عمل کیا، اور جو ہے یہ نہ سوچا کہ کما کے کون کھلائے گا. اصل کمائی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو ایسی دولت سے لگا دیا، دولت حاصل کرنے کے لیے، اور ماشاءاللہ سے سب بچے ماشاءاللہ نیک اللہ والے اور پابند صوم و صلات، ماشاءاللہ سب بہت ہی اچھے ہیں، اور جو ہے یہ اپنی اپنی جگہ پر جوڑیاں بنا کر حفظ قرآن جو اپنا سنا رہے ہیں، قرآن پاک تراوی میں سنا رہے تھے. تو اب ان سب کا ختم ہو گیا، آپ لوگوں کا، سب بچوں کا ختم ہو گیا. ان کے ساتھ ہمارے ہاشم صاحب کے بیٹے جواد ہاشم بھی ہیں، وہ بھی حافظ ہیں ماشاء اللہ. اصل دولت یہی ہے. اور کون کون حافظ؟ یہ آپ بھی حافظ ہیں. آپ کیا نام ہے؟ محمد خزیمہ. اور آپ کے والد صاحب کا نام؟ ہاں، حافظ محمد خزیمہ، جو نوید صاحب کے بیٹے ہیں، ہمارے حضرت فیروز صاحب کے بھائی ہیں نا وہ. اور یہ ڈاکٹر محبوب صاحب کے بیٹے، یہ بھی حافظ ہیں. تیسرے الفاظ کا یہاں اجتماع ہو گیا. محمد علی اور سید وجاہت، سید محمد علی اور ہاں سید عبداللہ. ہاں اچھا، ماشاء اللہ، حافظ ہی حافظ ہیں یہاں. اب ہم اتنے بڑے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں تاکہ ان کی برکت سے ہمارا کام بن جائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت کے معزز اور مکرم لوگ، شریف لوگ، عزت والے لوگ وہ ہیں جن کے سینوں میں قرآن ہے. اور بلا شبہ کیوں نہیں ہوں گے، ایسی بڑی دولت جو تمام مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہے کلام الہی کا سینے میں ہونا. ماشاءاللہ یہ سب نیک بچے ہیں، نیک ماحول میں پل بڑھ رہے ہیں، والدین کی سرپرستی بھی ہے اور جو ہے سمجھدار بھی ہیں، تقوی سے رہنے والے ہیں. اصل یہی ہے کہ حفظ کرنے کے بعد جو ہے یہ فکر رہنی چاہیے کہ ہم نے جو چیز سینے میں حاصل کی ہے وہ خدا تعالیٰ کی اس میں کیا کیا، اپنے بندوں سے کیا کیا فرمائش کی ہے. اللہ نے اپنے بندوں سے کیسے رہنے کا مطالبہ کیا ہے, تو محض قرآن پاک کو حفظ کر لینا اور اس کو سنا دینا یہ بھی بڑی دولت ہے, کیونکہ بے سمجھے پڑھنا بھی ہر حرف پر 10 نیکی کا تو وعدہ ہے, اور نماز میں ہر حرف پر 100 نیکی ہے, اور اس سے زیادہ بڑھا دیں تو کوئی ان کو پابند تھوڑی کر سکتا ہے کتنا دے دیں, لیکن یہ ہے کہ اس کو سمجھا بھی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دولت عطا فرمائی ہے. بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ حفظ کر لیا اور سناتے بھی ہیں, لیکن اگر ان کی وضع پتہ دیکھو تو کہنا مشکل ہے کہ یہ کوئی حافظ بھی ہو سکتے ہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ مسلمان ہونے ہی میں شک ہو جائے, اگر پتہ نہ ہو کہ یہ مسلمان ہے تو لگتا بھی نہیں ہے کہ مسلمان. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور ہدایت پر استقامت نصیب فرمائے اور اس دولت کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے. گزشتہ روز بھی جو یہ مجلس ہوئی تھی اس میں بھی یہی بات ہم نے بہشتی زیور سے پڑھ کے سنائی تھی کہ قرآن پاک کا یہ اعزاز ہے, اور اس کسی حافظ قرآن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی سے جہالت کی بات کرے, اس سے لڑائی جھگڑا کرے, قرآن پاک کی عزت کی وجہ سے. یہ ایسی دولت ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ کسی سے جہالت کرنا یا اس سے جھگڑا کرنا یہ زیب نہیں دیتا, اور یہ ایسی دولت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ہی اونچا مقام عطا فرمایا ہے. لہٰذا حدیث پاک میں یہ ہے کہ جو شخص اس نعمت کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر یہ سمجھے کہ مجھ سے زیادہ نعمت دیا گیا ہے, مجھ سے زیادہ اس کو عطا ہوا ہے, تو اس شخص نے اس چیز کو گھٹا دیا جس کو خدا نے بڑھایا, اور اس چیز کو بڑھا دیا جس کو خدا نے گھٹایا, حقیر فرمایا اور ملعون فرمایا. تو کیا حال ہوگا ایسے شخص کا کہ جس کے سینے میں قرآن ہو اور پھر بھی وہ دوسروں کو مال و دولت یا حسن کے اعتبار سے, مال کے اعتبار سے یا اس کی نعمتوں کے اعتبار سے اس کو اپنے سے بڑا ہوا سمجھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر نصیب فرمائے, ہم کو, ہمارے بیٹے کو بھی, سب بچوں کو, سب مسلمانوں کو اللہ پاک قرآن پاک سے اپنا خاص لگاؤ اور شغف اور شوق, ذوق و شوق نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اس کے احکامات پر پورا پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے, جن برائیوں سے, بے حیائیوں سے, فحش کاموں سے منع فرمایا ہے, اللہ میری بھی اس سے حفاظت فرمائے, میرے گھر والوں کی بھی حفاظت فرمائے, اور سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم لا تخزني فإنك بي عالم, ولا تعذبني فإنك علي قادر. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك وتمام مغفرتك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب وأعيننا من الخيانة, فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم زدنا ولا تنقصنا, وأكرمنا ولا تهنا, وأعطنا ولا تحرمنا, وآثرنا ولا تؤثر علينا, وارضنا وارض عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة آمين اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك فإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر أعيننا من عبادتك اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الى العالمین مجھ میرے اور میرے گھر والوں کے اور سب مسلمانوں کے بلوغ سے لے کر آج تک کے ہر ہر گناہ کو معاف فرما دے اللہ ہر ہر گناہ کو معاف فرما دے اے کریم ہر گناہ کو اپنے فضل سے معاف فرما دے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں غلطیوں کو تہیوں کا بے ادبیوں کا اعتراف کرتے ہیں اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے اے کریم ذات اے غفور اے رحیم معاف فرما دے اے اللہ معاف فرما دے اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے اللہ سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے اللہ اپنی طرف رجوع کی توفیق نصیب فرما دے گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے غفلت سے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے اللہ غفلت سے بھی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے گناہوں سے نفرت عطا فرما دے گناہوں کی زندگی سے غفلت کی زندگی سے توبہ نصیب فرما دے اے اللہ توبہ نصیب فرما دے معاف فرما دے معاف فرما دے اے اللہ غفلت کی زندگی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما اللہ نور والی زندگی عطا فرما پاکیزہ خیالات پاکیزہ انفاس والی زندگی نصیب فرما اے اللہ پاکیزہ اعمال والی زندگی نصیب فرما اللہ سر سے پیر تک ہمیں اپنا 100% مطیع اور فرما بردار بنا دے اللہ ہم کو قرآن پاک کے اخلاق کا نمونہ بنا دے اللہ قرآن پاک کے اخلاق کا نمونہ بنا دے اللہ ہم سب کو اے اللہ ایسے اعمال کی توفیق دے جو قرآن پاک کا ہم نمونہ بن جائے اے اللہ ہم سب کو بہترین اخلاق سے نواز دے اللہ بہترین اخلاق سے نواز دے اے اللہ قرآن پاک کے ایک ایک حکم پر عمل کی توفیق نصیب فرما دل و جان سے عمل کی توفیق نصیب فرما اور اللہ اس کے منہیات سے 100% اجتناب کی توفیق نصیب فرما اللہ آپ کی نافرمانی کو آپ کی نافرمانی سے زیادہ ہم موت کو ترجیح دیں ہمیں ایسا ایمان نصیب فرما کہ آپ کی نافرمانی جو ہے وہ ہمیں موت سے زیادہ بدتر معلوم ہو اے اللہ اپنی نافرمانی سے ہماری سب کی حفاظت فرما اللہ ہم سب کو اپنا وفادار بنا لے اللہ ہم سب کو اپنا 100% مطیع فرما بردار بنا لے اللہ یہ حفظ قرآن کے ختم ہوئے جگہ جگہ یہ بچے چھوٹے بڑے جوان بڑے بوڑھے جگہ جگہ گھر گھر ہے اللہ کے کلام پاک کا ختم ہوا تلاوت کی گئی نماز میں تلاوت کی گئی اے اللہ ہر ہر حافظ کا سنانا اور ہر ہر مقتدی کا سننا اپنے فضل سے قبول فرما اے اللہ انتہائی درجے میں قبول فرما اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ اس کا پڑھنا اس کا سننا ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا اور کون حق ادا کر سکتا ہے میرے اللہ یہ ایسی اونچی چیز ہے اس کا حق ہم جیسے مٹی کے لوگ کہاں ادا کر سکتے ہیں لیکن اے اللہ آپ اپنا فضل فرما کر اس کو اچھا بنا کر اس کی لیپا پوتی کر کے اے اللہ اپنے فضل سے قبول فرما دے اللہ آپ سے کہاں کوئی کوتاہی چھپی رہ سکتی ہے ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم سے بڑی کوتاہیاں ہوئی غلطی بھی ہوئی ہوگی اے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے اور انتہائی اعلیٰ درجے میں قبول فرما دے اے اللہ اس کے انوارات اور برکات سے اور انوارات سے اور اس کے ثمرات سے حافظ صاحب کی ان کے والدین کی ان کے گھر والوں کی اے اللہ ان کے سب گھر والوں کو مالا مال فرما دے اللہ اس کی پوری پوری برکات سے مالا مال فرما دے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما جہاں جہاں جس گھر میں قرآن پاک کا ختم ہوا جس مسجد میں قرآن پاک کا ختم ہوا، اے اللہ سب کے سب کو قبول فرما، ان جگہوں کو بھی قبول فرما، ان کے معاونین کو بھی قبول فرما، والدین کو بھی قبول فرما، اور حفاظ کرام کو بھی قبول فرما، سننے والوں کو بھی قبول فرما، کسی کو محروم نہ فرما، اے مالک کریم کسی کو محروم نہ فرما. اللہ یہ توفیق حفظ کی اور والدین کو کرانے کی اور بچے کے حفظ کرنے کی، یہ آپ ہی کا فضل ہے، آپ ہی کی توفیق ہے، آپ ہی نے یہ موقع عنایت فرمایا، آپ ہی نے یہ توفیق عطا فرمائی. اے اللہ آپ ہی اس کو قبول فرما لیں، اللہ آپ ہی اس کو قبول بھی فرما لیں، اللہ آپ ہی اس کو قبول فرما لیں. اے اللہ اپنا خاص فضل و کرم فرما، اے اللہ اپنا فضل و کرم فرما. اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم اجعلنا اجعل، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، وجعله لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہما نسیتو، وعلمنی منہما جہلتو، وارزقنی تلاوته آناء اللیل وآناء النہار، وجعله لی حجتا یا رب العالمین. اللہم انی عبدک وابن امتک وابن عبدک وابن امتک، ناصیتی بیدک، ماض فی حکمک، عجز فی قضاؤک، اسألوک بکل اسم ہوا لکا سمیت به نفسک، او انزلته فی کتابک، او علمته احدا من خلقك، او استأثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي. اللہ اس دعا کو ہم سب کے لیے قبول فرما، اللہ ہم سب مسلمانوں کے لیے قبول فرما، یا اللہ ضرور بالضرور قبول فرما. اللہ قرآن پاک جیسی دولت کو اے اللہ اپنے عطا فرمایا، اس کی بھرپور برکات سے ہم سب کو نوازش فرما، اللہ کسی کو محروم نہ فرما. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہم اهدی امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہم اغفر لی امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہم عافی امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہم انصر امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم أصلح أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ ان قرآن پاک کے ختم کی برکت سے خاص موقع ہوتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ ہم آپ سے اپنی ہر جائز حاجت مانگتے ہیں، دنیا کی ہر جائز حاجت میں اللہ ہم کو بامراد فرما دے، اللہ نعمتوں سے مالا مال فرما دے، اور ہماری آخرت بھی بنا دے، اللہ ہم سب کی آخرت بھی بنا دے. یا اللہ اس کی برکت سے ہماری آخرت بھی بنا دے. اے اللہ اس کا پڑھنا سننا قبول فرما کر، اے اللہ اس کی صدقے میں اے اللہ ہماری ہر دنیاوی جائز حاجت کو اور آخرت کی حاجت کو پورا فرما دے. اللہ اپنے فضل سے پورا فرما. اللہ اس کی برکت سے تمام بیماروں کو اور سب مسلمانوں کو اللہ صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما. ہر مہلک بیماری سے حفاظت فرما، چھوٹی بڑی ہر بیماری سے حفاظت فرما، بلاؤں سے حفاظت فرما، مصیبتوں سے، آفات سے، قدرتی ہوں یا خود ساختہ ہوں. اے اللہ ہر بیماری سے، ہر بلا سے ہم سب کی حفاظت فرما. اللہ تمام بلاؤں سے اور مصیبتوں سے، پریشانیوں سے حفاظت فرما. اللہ ہم کو دین والی زندگی عطا فرما. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو اپنا 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 ماڈل بنانے کی، اپنا رول ماڈل بنانے کی توفیق عطا فرما. اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کی اتباع کی توفیق نصیب فرما، سنت کی اتباع کامل نصیب فرما. اے اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، اور اے اللہ جو آپ سے محبت رکھتے ہیں ان کی محبت بھی عطا فرما. اے اللہ ہمیں طریق اکابر پر جینا مرنا نصیب فرما. اللہ طریق اکابر پر جینا مرنا نصیب فرما. اللہ ہمیں خاسرین خائبین میں نہ فرما. اے اللہ ان لوگوں میں سے ہمیں نہ فرما کہ جو لوگ آخرت میں جا کر کفے افسوس ملیں گے اور اپنے ہاتھوں کو حسرت سے کاٹیں گے کہ کاش ہم دنیا میں یہ کر لیتے، نیک اعمال کر لیتے ہیں. اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنا، بلکہ ہمیں سابقون میں سے بنا دیں. اے اللہ سابقون میں سے بنا دیں. اللہ یسائعون فی الخیرات میں سے بنا دے، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بہت دوری عطا فرما، بری صحبت سے بہت دوری عطا فرما، اللہ تمام بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما، خصوصاً جو آپ کے دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں سیکھنے میں سکھانے میں، اللہ غیر سے ان کی روزی کے انتظامات فرما، اللہ ان کو خوب اچھا کھلا پلا، ان کی روزی میں خوب وسعت و برکت عطا فرما، اللہ دونوں جہان کی خیروں اور بلائیوں کا سوال کرتے ہیں اور دونوں جہان کی شرور اور فتن سے آپ کی حفاظت اور پناہ پکڑتے ہیں، اے اللہ ہمیں حفاظت نصیب فرما، اللہ ہمیں اپنی پناہ عطا فرما، اللہ اپنے کرم سے ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ اپنے کرم سے ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم نہ آپ کو خوش نہیں کر سکتے، اے اللہ نہ خوش کر سکے نہ خوش کر سکتے، اے اللہ اپنے فضل سے آپ ہی ہم سے خوش ہو جائیے، اللہ آپ ہی ہمارا کام بنا دیجئے، اللہ آپ خود ہی فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا، اللہ آپ تو مغفرت کے بہانے ڈھونڈتے ہیں عذاب کے بہانے نہیں ڈھونڈتے، اللہ اپنی بے حساب مغفرت مقدر فرما دے، اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت مقدر فرما دے، ہر مسلمان جو پہلے آیا بنی آدم سے لے کر ابھی موجودہ بھی اور قیامت تک کے آنے والے ہر مسلمان کی بے حساب مغفرت کا فیصلہ فرما دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت کا فیصلہ فرما دے، بے حساب مغفرت فرما دے، درجات بلند فرما دے، اللہ میرے مشائخ کے رتبے بلند فرما دے، اللہ میرے مشائخ کو درجات قرب بے انتہا عطا فرما، ان کے اہل دولت قدا اہل و عیال اور تمام خدام و احباب سب کے سب کو انتہائی عزت و شرف نصیب فرما، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ ان کو عزت و شرف نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو صاحب اقوا نسبت بنا، ہماری اولادوں کو بھی صاحب اقوا نسبت بنا، اللہ اپنا خاص تعلق ہم سب کو نصیب فرما، اللہ اپنا خاص تعلق ہم سب کو نصیب فرما، اللہ اپنا ولیجہ ہمیں بنا لے، اللہ ہمیں اپنا ولیجہ بنا لے، اللہ ہمیں اپنا مقرر بنا لے، اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا لے، اللہ ہم سب کو عبدیت کاملہ نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو تواضع کی حقیقت نصیب فرما، مٹنا نصیب فرما جتنا مٹنا آپ کو پسند ہے، الہ العالمین ہمیں اتنا مٹنا نصیب فرما، اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، جن جن لوگوں کے رشتے دار دنیا سے چلے گئے اے اللہ سب کی بے حساب مغفرت فرما، اللہ کسی بھائی بہن کو دل میں جو بھی جائز حاجت ہو ہم نے نہ مانگی ہو اے اللہ اس حاجت کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما دے، اور کسی کو کوئی مشکل پریشانی ہو کسی کا مسئلہ اٹکا ہو اے اللہ اس کے مسائل کو حل فرما دے، پریشانی کو دور فرما دے، اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما، جو لوگ کاروبار نوکریاں وغیرہ کر رہے ہیں اے اللہ ان کے کاروبار میں نوکریوں میں برکت عطا فرما، اے اللہ خوب برکت عطا فرما، یا اللہ خوب برکت عطا فرما، اللہ ہم تو ضعیف الایمان ہیں اے اللہ بہت ضعیف ہے ہمارا ایمان، ٹمٹماتا ہوا چراغ ہے، اے اللہ بس اپنے فضل سے ہمیں ضرورت سے زائد عطا فرما دے، اللہ ضرورت سے زائد عطا فرما دے، خصوصاً جو دین کی خدمت کر رہے ہیں اے اللہ ان کو فکر معاش سے بالکل بے پرواہ کر دے، مستغنی کر دے، اے اللہ ان کے اپنے غیر سے اللہ ان کے لیے خزانے کھول دے، اے اللہ تمام دینی اداروں کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، علماء کرام کی حفاظت فرما، طلباء کرام کی حفاظت فرما، تمام اہل حق کی حفاظت فرما، اے اللہ شرور و فتن سے حفاظت فرما، اے اللہ میرے حضرت کی جامعہ بن رہی ہے اللہ اس کو جلد از جلد تکمیل تک پہنچا، اور جو کچھ اس کے اندر جو ضرورت ہے اللہ ضرورت سے زائد وسائل عطا فرما دے، اللہ ضرورت سے زائد وسائل عطا فرما دے، اللہ ضرورت سے زائد وسائل عطا فرما دے، جلد از جلد اس اشارہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکمیل فرما دے، اے اللہ جلد از جلد اشارہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکمیل فرما دے، اللہ جلد از جلد تکمیل فرما دے، اے اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما، میرے ایک دوست ہے وہ انشورنس میں کام کرتا ہے اور اب وہ توبہ کرنا چاہ توبہ کر بھی لی ہے اس نے اور حلال روزی ڈھونڈ رہا ہے، اے اللہ اس کی مدد فرما، اللہ اس کے لیے حلال روزی کا بندوبست فرما دے، اللہ حلال روزی کا بندوبست فرما دے، اے اللہ حرام سے بچا لے، اللہ ایک لقمہ حرام سے بھی بچا لے، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اے کریم مالک جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا، اے پیارے مولا وہ بھی عطا فرما، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں، یہ وفاض ہے ان کی والدہ بیمار ہیں حافظہ کی، اللہ پاک ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.